الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى أما بعد ہمارے محبوب مرشد عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتا ہوں شاہ فیصل کالونی وہاں ایک خانقاہ ہے تو وہاں بیان کے لیے تشریف لے گئے تھے مغرب بعد بیان تھا تو ابھی الحمدللہ واپس تشریف لا رہے ہیں تو تقریباً 10-15 منٹ میں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے حضرت کی آمد تک کچھ معمول کے مطابق بہشتی زیور کا ساتواں حصہ جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ عرفتہ کی غصے کی برائی اور اس کا علاج غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا اس لیے زبان سے بھی جا بے جا نکل جاتا ہے اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے اس لیے اس کو بہت روکنا چاہیے عقل کیسے نہیں رہتی حضرت والا دامت برکاتہ نے فرمایا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک بچے نے شرارت کی اب دادا سفید داڑھی والے اس کے پیچھے لگ گیا مارنے کی تھی اب وہ بچہ ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے آخر میں بچہ جو نا وہ چارپائی کے نیچے چلا گیا دادا نے ایک چھلانگ جو نا کہ چارپائی سے دوسری کی طرف لگا دی سر آ کے جو نا چارپائی کی جو بازو ہوتا ہے اس سے ٹکرا گیا اور وہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ڈپارچر ہو گیا تو غصہ اتنا خطرناک چیز ہے کہ انسان کے ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے اور زبان سے بھی زبان سے کیسے دارالافتاء میں اگر آپ آ جائیں چند دن گزارے تو اتنے طلاقے ہر ایک آتا ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دی تو یہی بات ہے کہ بھائی خوشی میں کون طلاق دیتا ہے اسی غصے سے تو معاملہ سارا گڑبڑ ہو جاتا ہے ذہنی جو عقل ہوتا ہے انسان کو بالکل معوف ہو جاتا ہے اور پھر فیصلہ کرنے کی انسان میں تمیز نہیں رہتی تو فرمائے کہ اس کو روکنا بہت ہی روکنا چاہیے غصہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم اور رحمت اللہ علیہ سب یہی فرماتے ہیں کہ بھائی غصہ آنا برا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک غیر اختیاری فعل ہے بعض لوگوں کو غصہ جلدی آتا ہے بعض لوگوں کو نہیں آتا اب بری بات کو دیکھ کر یا طبیعت کے خلاف بات کو دیکھ کر غصہ تو آئے گا لیکن اس کو جو ہے فوراً نافذ کرنا یہ برا ہے غصہ آنا برا نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے والکاظمین الغیظ جو غصے کو پی جاتے ہیں غصہ آئے گا تو تبھی پئیں گے ایمان والے تو غصہ آنا برا نہیں ہے اس کو نافذ کرنا برا ہے اب اس کا علاج کیا ہے فرمائے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے بالکل ہٹا دے اگر وہ نہ ہٹے خود اس جگہ سے ٹل جائے یہ جو نا کہ سب سے پہلے طریقہ اگر اولاد پر غصہ ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا دے کہ بھائی تو یہاں سے نکل جا ابھی جو نا کہ میرا لیول صحیح نہیں ہے جب صحیح ہو جائے گا پھر میں فیصلہ کروں گا اور اگر وہ ہٹتا نہیں ہے یا جو نا کہ مثلا دو دوست ہے اب وہ اس کو کیسے انسان ہٹائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان خود وہاں سے نکل جائے وہاں سے ہٹ جائے اگر باپ کو جو نا کہ غصہ آیا ہوا ہے اب جو نا باپ باتیں سنا رہا ہے اور بیٹے کو بھی غصہ آیا ہے تو اب یہ نہیں کہ بیٹا وہاں سے جو نا کہ ہٹ جائے اب باپ کا جو نا کہ وہ تو نافرمانی ہو جائے گی اب وہاں پر خاموش رہنا ہے اور باپ کو کہنا ہے کہ بابا آپ اگر مجھے جوتی بھی لگائیں گے تو اس کے لیے بھی میں حاضر ہوں میں اف تک نہیں کہوں گا یہ طریقہ ہوتا ہے حضرت شاہ عبد الغنی پلپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اصول الوصول جو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد ثانی اس کی تفصیل لکھ رہے تھے بہت ہی چونکہ مشکل الفاظ اس میں تھے تو اس میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ غصے کے تین درجے ہیں غصے کے تین درجے ہیں فرمایا کہ پہلا اور تیسرا یہ والا درجہ برا نہیں ہے فرمایا کہ دوسرا جو درجہ ہے وہ برا ہے پہلا درجہ کیا ہے فرمایا کہ پہلا درجہ ہے غصے کا ہیجان نفس کہ انسان کی جذبات جو نا کہ وہ بالکل بھڑک جائے اور طبیعت میں انتشار پیدا ہو گیا اور بالکل آنکھیں لال ہو گئی دماغ بالکل جو نا کہ ہے یعنی بالکل ٹکانے لگ گیا فرمائے کہ یہ ہے جان نفس یہ غصے کا پہلا درجہ ہے فرمائے کہ یہ برا نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اختیاری ہوتا ہے، جب بھی انسان طبیعت کے خلاف چیز کو دیکھتا ہے یہ غصہ آ جاتا ہے. فرمائے یہ برا نہیں ہے اور یہ غیر اختیاری ہے. فرمائے غصے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب انسان کو غصہ آ گیا اور فوراً اس کو نافذ کیا. فرمائے یہ درجہ برا ہے، فوراً نافذ کرنا، کیونکہ انسان اس وقت اعتدال میں نہیں رہتا اور انسان جو نا کہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ بات جو نا کہ کیسی ہے. جیسے جو نا کہ ہمارے مفتی صاحب نے اپنے شیخ حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، ان کو خط لکھا کہ حضرت میرے بچہ جو ہے، میرا بیٹا بہت زیادہ شرارتیں کرتا ہے اور بہت زیادہ دل میں یہی آتا ہے کہ اس کو میں سزا دوں، اس کو سزا دوں. تو حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ والوں کے پاس ایسے عجیب و غریب طریقے ہوتے ہیں، فرمائے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کو سزا دے، لیکن ٹھیک 15 منٹ بعد، ٹھیک 15 منٹ بعد. فرمائے کہ جب جیسے میں نے خط پڑھا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سزا کی اجازت تو مل گئی، لیکن اس میں تو لکھا تھا 15 منٹ بعد. میں نے کہا ٹھیک ہے 15 منٹ بعد جو نا کہ سزا دوں گا. اب بچے نے شرارت کی، اب فرمائے کہ مجھے غصہ آنے لگا. اب شیخ کا حکم تھا، میں نے گھڑی دیکھی کہ اب 9:15 ہو رہے، اب 9:30 بچے کو سزا دینی. فرمائے کہ جیسے 9:30 ہو گئے تو پھر میرا دماغ بالکل ٹھنڈا ہو گیا اور میں نے تھوڑا سا پیچھے گیا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میں بھی تو یہی شرارتیں کرتا تھا. بچے بعض دفعہ غیر اختیاری طور ایک کام کرتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا، ایک غیر اختیاری ان کا ایک کام ہوتا ہے. جیسے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ محبوب مرشد کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضرت آج کل کے بچے بڑی شرارتی اور بہت ہی شرارتیں کرتے ہیں. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا، آج کل کے بچے بہت زیادہ شرارتی ہیں. اچھا تو ہمارا زمانہ تھا جب ہم چھوٹے بچے تھے، حضرت والا دامت برکاتہ نے فرمایا، اچھا تو ہمارا زمانہ تھا جب ہم چھوٹے بچے تھے تو فجر کی نماز، اس کے بعد تلاوت شروع، تو اشراق تک تلاوت، اس کے بعد پھر چاشت، پھر اس کے بعد ناشتہ کیا، پھر صلاۃ التسبیح ہم نے شروع کی، اس کے بعد جو نا کہ ظہر کی نماز، پھر اس کے بعد پھر تلاوت اور مراقبہ اور پتہ نہیں چاشت اور اوابین، یہ ہم تو بہت ہی زیادہ ذکر و اذکار اور یہ چیزیں. وہ آدمی ہنسنے لگا مخاطب. حضرت نے فرمایا بھائی کیوں ہنستے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو بھی بڑی شرارتی کی جب ہم چھوٹے تھے، جب ہم چھوٹے تھے تو ہم نے بھی تو بڑی شرارتی کی. تو حضرت نے فرمایا بھائی آپ ہی کی تو اولاد ہے، جیسے ہم نے شرارتیں کی تھی بچپن میں، اب جو چھوٹے بچے یہ بھی یہی شرارتیں کریں گے، یہ بھی یہی شرارتیں کریں گے. اور عام طور پر جو ذہین بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ شرارتیں کرتا ہے، کیوں؟ اس کا دماغ تیز ہوتا ہے تو ہر چیز کو وہ جنا کہ جج کرتا ہے اور پھر اس طریقے سے شرارتیں کرتا ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا، اس مضمون کو پورا کر لیتا ہوں، حضرت تشریف لے آئے تو حضرت، چلو سنا دیتا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو میرے والد صاحب، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، تو والد صاحب جو نا کہ پورا ہماری دیکھ بھال وغیرہ کرتے تھے. تو فرمائے کہ ایک دن جو نا کہ رات میں میرے والد صاحب 3 چارپائیاں بچھاتے تھے، ایک اپنے لیے، ایک میرے لیے اور ایک دوسرے بھائی اکبر علی کے لیے، تینوں چارپائیاں بالکل ملی ہوئی تھی. فرمایا ایک دن مجھے شرارت سوجی کہ میں نے تینوں جو چارپائیاں تھی ان کے پایوں کو ایک دوسرے سے رسی سے مضبوطی سے کس کے باندھ دیا، تینوں کے جنا کے جو پائے تھے کس کے باندھ دیا میں نے. رات کو بارش شروع ہو گئی، اب میرے والد، ہم تو جلدی جنا کے برامدے میں چلے گئے، کمرے میں چلے گئے. والد صاحب نے ایک چارپائی اٹھائی تو اب وہ تینوں تھے جنا کے بالکل کس کے بدی ہوئی تھی، اب تینوں چارپائیوں سے نہیں اٹھ رہی تھی، ایک کو اٹھا رہے تو دوسری بندی ہوئی ہے. کہ والد صاحب ایسے پریشان، کبھی اس کو جو نا کہ پہلے زمانے میں لائٹ وغیرہ کبھی تو اتنا وہ نہیں تھا، اب والد صاحب جو نا کہ اسی وقت جو نا کہ بیٹھ گئے اور تینوں چارپائیوں کو جو نا کھول رہے، رسی کو کھول رہے. فرمائے بےچارے پوری جو نا کہ بارش سے بھیگ گئے اور ایسی حالت ہو گئی. تو غصے کا جو دوسرا عرض کر رہا تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ شرارتی ہوتے ہیں، جو عقل مند، فرمایا کہ جو عقل مند ہوتے ہیں تو زیادہ شرارتیں کرتے ہیں. تو حضرت نے جنا کہ ان کو یہی فرمایا کہ جب ہم چھوٹے بچے تھے ہم بھی شرارت کرتے تھے، لہٰذا آپ کا بیٹا ہے اگر شرارت کرے تو اس میں جو نا ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو غصے کا جو دوسرا درجہ جو بہت ہی ہے تو یہی ہے کہ انسان فوراً غصے کو نافذ کرے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو وہاں سے خود ٹل جائے، اس کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے سامنے سے بالکل ہٹا دے، اگر وہ نہ ہٹے خود اس جگہ سے ٹل جائے، پھر سوچے جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے اس سے زیادہ میں خدا تعالیٰ کی قصوروار ہوں، اور جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطا معاف کر دے، ایسی ہی مجھ کو بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں، اور زبان سے اعوذ باللہ بار بار پڑھے اور پانی پی لے یا وضو کرے، اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ پھر جب عقل ٹھکانے ہو جائے اس وقت بھی اگر اس قصور پر سزا دینا مناسب معلوم ہو، مثلا سزا دینے میں اسی قصوروار کی بلائی ہے جیسے اولاد ہے کہ اس کو سدھارنا ضرور ہے، یا سزا دینے میں دوسری کی بلائی ہے جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا، اب مظلوم کی مدد کرنا اور اس کے واسطے بدلہ لینا ضروری ہے، اس لیے سزا کی ضرورت ہے، تو اول تو خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی کتنی سزا ہونی چاہیے۔ جب اچھی طرح شرع کے موافق اس بات میں تسلی ہو جائے اسی طرح سزا دے، چند روز اسی طرح غصے رکنے سے دل خود بخود قابو آ جائے گا، تیزی نہ رہے گی اور کینہ اسی غصے سے پیدا ہو جاتا ہے، جب غصے کی اصلاح ہو جائے گی کینہ بھی دل سے نکل جائے گا۔
سبحان اللہ، واہ، جب غصے کی اصلاح ہو جائے گی کینہ خود نکل جائے گا، اور شب برات میں بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ کی مغفرت ہوگی، لیکن ماں باپ کے ستانے والے کی، شراب پینے والے کی، ایک روایت میں مرد ٹخنا چھپائے کھڑے اور چلنے کی حالت میں، وہ اور کینے والے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور یہاں دیکھیں ماشاءاللہ، غصے کا جب اعلان ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، تو اللہ کے کرم سے کینہ کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ کینہ کیا ہے؟ ایک تو ہے وسوسہ، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، ہماری نظر میں زیادتی کی نا، جیسے بھی ہو تو دل میں وسوسے آ رہے ہیں، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس کو اب سب کے سامنے بے عزت کر دوں گا، موقع آئے گا میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان خیالات پہ پکڑ نہیں ہے، ان خیالات پہ عمل کرنا، کوششیں کرنا، سازشیں کرنا، یہ پھر خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سوچو کینے والے کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی، کتنا کتنا عرصے سے خاندان والوں سے لڑائیاں، بات چیت نہیں، ذرا کچھ ہو جائے تو بھائی کسی کو بتانا نہیں، یہ جو اللہ مجھے دے رہے ہیں نا، تو یہ پھپھی جو ہے مجھ پر حسد کرتی ہے، جادو کی کوشش کر رہی ہے، آپ میرے خاص ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں، کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت فرماتے تھے اس کا بھی تو کوئی خاص ہوگا نا، وہ اپنے خاص کو بتا دے گا، پھر اس کا بھی کوئی خاص ہوگا اور اس کو بتا دے گا۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 دن میں وہ خاص بات جو ہے عام ہو جائے گی، جھگڑا اور بڑھ جائے گا، اور پھر اور انسان کی کیسی حالت ہے وہ آپ دیکھ لو۔ آپ لالو کھیت میں خدا نخواستہ کوئی جھگڑا ہوا، اس حال بتا رہا ہوں، دو آدمی آسمان پر چلے گئے، ایک مثال بتا رہا ہوں، دو آدمی آسمان پر چلے گئے، یہ خبر جب گلشن میں آئے گی تو 8 ہو چکے ہوں گے، جب لانڈی جائے گی تو 12 ہو چکے ہوں گے، جب دھابے جی پہنچے گی تو 20 ہو چکے ہوں گے۔ اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں ذاتی، ہم لوگ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا سے ملنے جا رہے تھے، یہ پتہ نہیں کون سی چورنگی، گلشن چورنگی بولتے ہیں، کون سے بولتے ہیں، جہاں گلستان جوہر چورنگی، وہاں اسٹاف سے ہم سیدھے آپ پر مڑے، عزیز بٹی پارک کی طرف مڑے، وہاں سے پھر گلشن جانا ہے، تو بار بار فون آ رہا تھا، میں نے جلدی اٹھایا، خیریت کیا ہوا؟ کہ ہمارے گھر میں تو ٹی وی نہیں ہے، اور ہمارے جاننے والے کا فون آیا کہ ٹیلی ویژن پہ سلائڈ چل رہی ہے کہ گلستان جوہر چورنگی پر فائرنگ ہوئی ہے، ٹائر جل رہے ہیں، پتھرا ہو رہا ہے، وہاں سے نہیں جانا۔ ہم تو ابھی تو گزرے ہیں وہاں سے بھائی، ابھی ہم تو وہاں سے پورا آگے بھی نہیں گزرے ہیں، اور ابھی تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا یہاں پر، اس طرح خبریں اڑ جاتی ہیں۔ 3 دفعہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے اس معاملے میں، 2 دفعہ مسجد اشرف میں، 1 دفعہ مسجد حفصہ میں، میڈل کالونی میں جو حضرت کے ادارے میں بیان ہوتا تھا، میرا پرچہ آیا دعا کا، فلانے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی دعا کیجئے۔ میں نے پوچھا کہاں، میں نے دعا کرا دی، رات کو گھر پہنچا وہاں سے میسج آیا کہ بھائی آپ کو میں اچھا نہیں لگتا کیا؟ میں نے کہا کون بول رہے ہیں بھائی؟ کہا جس کے لیے مغفرت کی دعا کرائی ہے وہ بول رہا ہوں۔ 2 دفعہ یہاں ہو چکا ہے، وہ تو ایک صاحب کا تو 3-4 مہینے کے بعد جو دیکھا، تو پھر میں بھی سمجھا کہ اب میں گرنے ہی والا ہوں، کہ روح کہاں سے آ گئی ہے؟ اب یہ اللہ معاف فرمائے، اس طرح غیبتیں کرنا وغیرہ، خود بخود سارے معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، کل بھی اسی پر بیان ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ 25 رمضان المبارک 1391 ہجری مطابق 14 نومبر 1971 ارشاد فرمایا، عاشقین صرف ایمان بالغیب پر زندہ نہیں رہ سکتے بلکہ وہ بالعین بھی کچھ مشاہدہ چاہتے ہیں، آنکھوں سے بھی دیکھنا، کیونکہ اللہ تو سامنے نہیں آتا، آ تو سکتا ہے لیکن ہماری رعایت سے نہیں آتا کہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم تحمل نہیں کر سکیں گے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام دکھا دیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے صبح کو 12 بجے کا سورج دیکھ لیں، حالانکہ ابھی بھی ٹھنڈا موسم ہے، جون جولائی کی بات نہیں کر رہا، ایک ادنا مخلوق ہے اللہ کی، جب اللہ چاہتے ہیں تو ابھی کہاں سورج ہے، جب اللہ چاہتے ہیں ڈبو دیتے ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں نکل آتا ہے، پھر بادلوں میں جیسے آج بارش ہوئی تھی تھوڑی دیر کے لیے پھر سورج نکلا ہے اور گرہن بھی لگ جاتا ہے۔ اس ادنا سورج کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ابھی جیسے آپریشن ہوتا ہے آنکھوں کا، اس طرح ابھی ہمارا آپریشن ہو رہا ہے نیک اعمال سے، پھر آنکھوں کی پٹی ہٹے گی، اللہ تعالیٰ کو انشاءاللہ دیکھیں گے، استحقاق تو نہیں ہے لیکن کیونکہ اللہ کریم ہے۔ حضرت یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام کو ملاقات کرا دیں، دکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے، برداشت ہی نہیں کر سکتے، اس طرف چلے جاؤ بھائی، آپ اس طرف چلے جائیں، آپ اس طرف آ جائیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ نہیں، میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اجازت لے لوں، پھر فرمایا کہ چچا آپ حتیم میں اس موقع پر آ جائیں، اور اس موقع پر ملاقات کا وقت طے ہے، جب کوئی بھی جب نہیں ہے، جب ٹھیک ہے، تشریف حاضر ہیں خدمت اقدس میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں، دیکھو۔ تو یہ جو دیکھا یہاں سے لے کر وہاں تک، اور زبرجد ایک کوئی ہے اس جیسا رنگ، غش کا کے بے ہوش ہو گئے۔ ایک فرشتے کو اتنا پیارا نہیں دیکھ سکا، تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ کون ایسا ایمان والا ہے جس کا دل نہیں چاہتا کہ یا اللہ توبہ، مجھے معاف فرما دیجئے، بس میری ضد یہ ہے کہ ابھی آپ کا دیدار ہو رہا، اسی وقت ہوتا، اس سے تمنا تو کوئی دعائیں مانگنا۔ ابھی ایک لاہور سے ایک عالم کا فون تھا، اتنا دعائیں دے رہے تھے کہ میرا ایمان تازہ ہو گیا۔ انہوں نے کوئی بیان سنا، مجھے تو یاد بھی نہیں ہے، میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت کا ہی مال اتنا ہے، مجھ سے تو کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی جاتی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ میں کہا وہ جملہ مجھے بھی بتائیے، آپ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ جملہ سنایا شاید میں نے آپ لوگوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی بات کہلائی کہ اے اللہ، ہم آپ سے جو معافی مانگتے ہیں نا، اپنے کو دیکھ کر نہیں، آپ کی رحمت کو دیکھ کر معافی مانگ رہے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ بس ایمان تازہ ہو گیا، اور اللہ سے معافی مانگنے کا اور جوش بڑھ گیا کہ اللہ، اس کو پھر میں نے پھر مزید ان سے کہا کہ جملہ دوسرا اس طرح بھی ہے کہ اللہ، میں اپنے دست و بازو آزما چکا، میں گناہوں میں گر جاتا ہے، اے اللہ میں گناہوں میں گر جاتا ہوں، اے اللہ میں اپنے دست و بازو پر، اپنی دعاؤں پر، اپنے ہاتھوں پر نظر نہیں رکھتا ہوں، اے اللہ آپ معاف کرنے والے، آپ دینے والے، آپ پر نظر رکھتا ہوں۔ کوئی بیماری اچھی نہ ہو، ہنستا بولتا رہے ماشاء اللہ، لیکن یہ دعا بھی یقین سے کرے کہ شفا آسمان سے فیصلہ ہوگا، مایوس نہ ہو کہ زیادہ ٹائم لگ گیا، فوراً سوچے کہ اس سے بڑی بیماری نہیں آئی، فوراً سوچے اس سے بڑی بیماری نہیں آئی۔ ایک بزرگ گزر رہے تھے، ایک آدمی کے دونوں پیر نہیں تھے، وہ اس سے پہلے، کتاب اوپر رکھ دینا، وہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ دعا کرتے ہوئے آ رہے تھے پیدل، شکایت نہیں لیکن دل میں تمنا کر رہے تھے کہ یا اللہ، بہت ہی پیسے نہیں ہیں، چپل کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ جب مسجد کے نزدیک پہنچے تو ایک صاحب کو دیکھا، دونوں پیر ہی نہیں تھے، وہ مٹی پتہ نہیں کیا تھا، وہیں روتے ہوئے سجدہ دے دیا، اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے پیر تو دیے ہیں۔ جب تک اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھیں گے شکر نہیں ہوگا۔ کیا بھی حالات آئے، اتنا پتا ہے بیوی نہیں چاہتی کہ شوہر کو تکلیف ہو، اور ماں باپ نہیں چاہتے کہ اولاد کو تکلیف ہو، بھائی نہیں چاہتا بھائی کو تکلیف، ذرہ بھی، کانٹا بھی چبھے، غیر کی بھی تکلیف بہت سے لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جو اللہ ہمارے کو تکلیف اور بیماری آئی ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے بندے کے ساتھ، بس یہ سوچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، احتیاط کریں گے، علاج کرائیں گے، لیکن مانگنا بڑھا دیں گے، مانگنا بڑھا دیں گے۔ ہمت نہیں ہو رہی، ایسی طبیعت ہے کہ دو رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے صلات الحاجات، تو کسی نے دعا پڑھنے کو روکا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، ایسے دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے صلات الحاجات والی، پھر ترجمہ بھی دیکھ لیں کیا ہے، پھر خزانے معرفت و محبت میں حضرت والا کا عاشقانہ ترجمہ بھی دیکھ لیں اور اس کی فوٹو سیٹ جیب میں رکھ لیں کچھ دنوں کے لیے، کہ اس دعا کو کس طرح عاشقانہ انداز سے حضرت نے سمجھایا. اللہ دیں گے تو آپ، چار ڈاکٹر بدلنے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے دیا ہے تو دوائی بدلنی ہے کوئی مسئلہ نہیں، کون سی دوائی میں کس وقت شفا ہے پتا نہیں، علاج کرانا سنت ہے، سنت چار آنے کے جوشاندی میں بھی ادا ہو سکتی ہے. چلو حضرت کا جملہ ہے، مجھے نقل میں مزہ آتا ہے، اس وقت چار آنے کا جوشاندہ تھا، ابھی تو چار آنے کی چھالیاں بھی سنائی نہیں آتی، چار آنے ہے ہی نہیں، لیکن مثال ہے جوشاندہ کے 35 روپے کا ہوگا، کتنے کا ہوگا، اللہ اس میں شفا ڈال سکتے ہیں. جیسے مولوی فرحان کا آج کا بیان عجیب و غریب ہوا درس قرآن، کہ کس طرح درس قرآن میں انہوں نے یتیموں کے بارے سمجھایا، دل ہل گیا پورا. اور کون سا مضمون تھا جس پر کسی ساتھی نے کہا کہ اس کو تو چھپنا چاہیے درس قرآن کے ساتھ، کس کا نہیں، ایک اور جملہ انہوں نے کہا کہ وہ غیر نکاح کا وہی، کہ جو ہے اہل کتاب سے میری شادی ہو رہی ہے، قرآن پاک سے ثابت کیا ہے تفسیروں سے کہ اہل کتاب ابھی ہیں کہاں، ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے. 100 سال پہلے حضرت مجدد نے فرمایا کہ زیادہ تر دہریے ہیں، اہل کتاب کہاں سے آ گئے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نہ اللہ کو مانتے ہیں، دہریے ہیں. پھر پورا تفصیل سے قرآن پاک سے لکھا ہے، اور جمعرات میں یاد بھی دلا دیجئے گا کہ شادی میں دیکھتے ہیں کالی ہے، سانولی ہے، ایسی ہے، قرآن پاک کی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ نیک بیوی بی تلاش کر. اور جو آپ لوگوں سنتے بھی رہتے ہیں کہ بیوی بی تلاش مت کرو، آنے والے بچوں کی ماں تلاش کرو، کا کالی ہو کیسی بھی ہو فکر نہیں ہے، بس یہ ہو کہ نیک بندی ہو اللہ کی، بس نیکی کو مقدم رکھو. آج کل بس یہ گوری چاہیے، ایسی چاہیے، ویسی چاہیے، سوچنا چاہیے. آپ مجھے بتاؤ کہ زمبابوے میں، ساؤتھ افریقہ میں، جو بھی یہ علاقے ہیں افریقہ کے، یہ لوگ کہاں سے گوری لائیں گے؟ ان کی اولادیں نہیں ہیں، وہ اپنے کالے اولاد سے محبت نہیں کرتے. ایسے دکھ بھرے خط جب یاد آتے ہیں نا، بس رونا آ جاتا ہے جب یاد آتے ہیں. تو کہ دادا جو ہے میرا بچے کو جھڑک رہا ہے کیونکہ وہ بےچارا سانولا ہے، اس کے نقش و نگار اچھے نہیں ہیں، دادا گالی دیتا ہے، دادی اٹھا کر پھینک دیتی ہے کہ میں اس کا خیال نہیں رکھوں گی. کیا ہم لوگ کس گند میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں، اللہ معاف فرمائے. آخر جو جن کی اولادیں ہیں وہ ان کو، کوئی خاتون اپنے کالے رنگ کے بیٹے کو سفید رنگ سے بدل کے دکھا دے ذرا، بشتی زیور میں واقعہ لکھا ہے بہت پہلے کا، کہ ایک اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کیس آیا، ایک عورت کہتی ہے میرا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے. اب کوئی مان کے ہی نہ دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں جو تھے انہوں نے فرمایا ایسا کرو، کاٹ کر آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو. تو ایک اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، دوسری چلا اٹھی کہ مجھے نہیں چاہیے آدھا، بھلے یہی لے لے. فرمایا بیٹا ان کا ہے، اس کے حوالے کر دو. ماں کا یہ معاملہ ہے. اور ہم بیمار بےچارے کیسے کیسے بیمار ہیں، ہمیں تو تھوڑا بہت پرچے کے ذریعے پتا چلتا ہے نا، باقی تو نہیں پتا چل سکتا، لیکن ہاسپٹلس میں کیا حالت ہے. جو آج زکات پر بیان ہوا تھا، جو تھوڑا بہت زکات کا میں نے بتایا تھا کہ زکات نہیں دے رہے، یہ غربا گردن پکڑیں گے قیامت کے دن جو زکات نہیں دیتے. اے اللہ ان کے زکات وقت پر میں دینے کی وجہ سے، اور زکات کا دیتے نہیں ہیں، نکالتے نہیں ہیں، ہمارا بچہ بغیر دوائی کے مرا ہے. اے اللہ ان کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے سوئے، اے اللہ ان کی وجہ سے ہمارے تن پر کپڑا نہیں تھا. دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کو دعائی دیں گے قیامت کے دن. یہ ملاوٹ، یہ رشوت، یہ سود، یہ دھوکے بازی، یہ سود پر سود، امیر امیر تر، غریب غریب تر، یہ سب کا سود کا ایک تو وہ ہے. اللہ سے اللہ نے جنگ، ماں سے زنا کرنے کے برابر اتنا گناہ ہے، باقی 69 کیا ہوں گے. نام نہیں لوں گا، ایک فیکٹری میں جانا ہوا کسی کام سے، تو وہاں میرے دوست تھے بڑی پوزیشن پر، تو فیکٹری میں نے دیکھی نہیں کیونکہ میرے اندر ہمت نہیں تھی کہ میں چل سکتا، یہ میری ہمت نہیں تھی. اس کا ایک حصہ میں نے دیکھا، نام نہیں بتاؤں گا، ضرورت نہیں ہے بتانے کی، وجہ بتا رہا ہوں آپ کو، وجہ بتانے کی. امیر امیر تر غریب غریب تر. سن لینا ذرا غور سے. جب میں فیکٹری میں گئے میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. ایک کونے سے دوسرے کونے تک گاڑی میں کتنے ایکڑ کی زمین ہوگی آپ اندازہ لگا لیں. ایک سیکشن میں گیا میں کسی پرنٹنگ پریس میں, کئی پرنٹنگ پریس میں گیا ہوں. اس میں دو کلر چلتے ہیں, پھر دو پھر دو, ایک ہی مشین پر کہیں چار ہیں تو پھر دو دفعہ چلتا ہے. پھر جو گتا کٹتا ہے اس کا وہ اسکریپ میں چلا جاتا ہے. تو وہ جب بنا کر پیکٹ دے گا کسی کمپنی کو, مفتی صاحب آپ چلے تھے کیا بیان پر؟ نہیں. تو سو کس بات میں رہے ہیں پھر آپ؟ جو چلاتا ہے وہ بھی سو نہیں سکتا, بیٹھے رہے. اللہ میرے دل میں ڈال دے یہ بات پہلے کہ اللہ کے پیارے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ. اب میں جو دیکھ رہا ہوں, میں پریشان ہو رہا ہوں فیکٹری کو, یہاں سے لے کر وہاں تک چھ کلر کی ایک ہی مشین اور لائنیں لگی ہوئی ان مشینوں کی, اور جو اس میں سے اسکریپ نکل رہا ہے گتے کا اس کو سکشن پمپ کے ذریعے پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ پائپنگ جا رہی ہے, یہ اسکریپ کہاں جا رہا ہے؟ کہ یہ دوسری فیکٹری میں جا رہا ہے, وہاں سے گتا بن کے نکل رہا ہے. اب آپ مجھے فیصلہ کریں کہ وہ پیکٹ کتنے میں دے گا کمپنی کو, اتنا دوسرا دے سکتا ہے؟ اچھا جی, کروڑوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ بینک کی, ایک آدمی کو ایک مشین صرف لگانی ہے, وہ اتنی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے؟ چلو کر سکتا ہے. اس کو آرڈرز مل جائیں گے پہلے دن اتنا, اس کے اوور ہیڈ ایکسپنسز کتنے ہوں گے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب سنیے ایک بات اس کمپنی کی, وہ دودھ بیچتے ہیں, وہ پیکٹ کے اندر پیکٹ ان کے پاس بنتا ہے. ایک صاحب نے کہا بھائی دودھ پیکٹ والا بہت چلتا ہے, اس نے انویسٹمنٹ کری چاہے بینک سے لیا جو بھی کیا, زیادہ تر تو بینک کا ہی ہوتا ہے, اور اس نے دودھ کو لانچ کر دیا اور کمپنیوں سے, وہ ٹنڈو آدم سے, ان سے بھینس کے جناب ڈبے کے ڈبے دودھ کے چلے آ رہے ہیں, اور ان کا جو ہے وہ ہٹ ہو گیا, دودھ چلنے لگا بہت اچھا. اس کمپنی والے نے اس ڈبے کی سپلائی بند کر دی. اب اس کا مال چلے گا؟ نہیں چلے گا, فیکٹری بند ہو گئی. انہوں نے فیکٹری خرید لی. اللہ کا قانون سوچو کیسا ہے, زکات کا قانون کیسا ہے, وراثت کا قانون کیسا ہے, یتیم کی پتا ہے, یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا سب پتا ہے, لیکن آج پہلی دفعہ پتا چلا کہ یتیم کا اکرام بھی ہے قرآن پاک میں. اللہ نے دیا ہے تو اپنا خرچہ کرو. آج پہلی دفعہ پتا چلا یتیم اسے کہتے ہیں جو نابالغ ہو, اس کا والد نہ ہو, اور اس کے وراثت کے پیسوں کو کس طرح رکھنا ہے. کیا مولوی فرحان آخر میں بے بس ہو گئے کہ بھائی مفتی صاحب سے پوچھ لیں, اب زیادہ مجھے آگے نہیں آ رہا اس معاملے میں آگے. اب اگر اللہ کی بات ہم قرآن پاک کی مانیں, صدقات دیں, عید کے وقت فطرے دیں, اور جناب اپنے ماں باپ بھائی بہنوں پر خرچے کریں, زکوٰۃ وقت پر دیں. میں ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے وہ گھر کے بڑے نہیں ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ اب تک اتنے برسوں میں ہم تقریباً 5-6 کروڑ روپیہ جو ہے وہ نقصان کر چکے ہیں, اور ہر مہینے نقصان ہو رہا ہے, لیکن اتنا نہیں ہوتا بڑوں کو کہ وہ زکوٰۃ کا حساب کر کے دے دیں. اور زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ بنتی ان برسوں میں تو 50 لاکھ بنتی, 30 لاکھ بنتی بس, لیکن اس کا ہوش نہیں ہے. اور جو کروڑوں روپے دے چکے, ہر وقت مقروض, ہر وقت پریشان, ہر وقت ٹینشن, ہر وقت نظروں کے سامنے پیسہ جا رہا ہے, دواؤں میں لگ رہا ہے, دھکوں میں لگ رہا ہے, وہ کھا گیا وہ کھا گیا, مال خراب ہو گیا, کسی نے چوری کر لیا, وہ سب برداشت کریں گے لیکن اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں گے مشوروں کے لیے, ایک ایک مشورے پر 50,000 روپے, لیکن اپنے اولاد کو بٹھا کر یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹا ہم لوگ نماز تو پڑھتے نہیں ہیں, بیٹا میں سست ہوں, میں زکات کا حساب تو نکالتا نہیں ہوں نہ دیتا ہوں, بھیک سمجھ کے لوگوں کو دیتا ہوں, یہ لو 2,000, یہ لو 3,000. بیٹا آپ بھی نماز پڑھو, میں بھی پڑھوں. بیٹا یہ ہمارے گھر میں جو کیبل ٹی وی چل رہا ہے, جو ہمارے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے, جو ٹخنا چھپا کر ہم اور آپ حرام کام کر رہے ہیں, بیٹا یہ سب ہم چھوڑ دیں تو دیکھو کتنا کام ہوتا ہے. نہیں, حضرت فرماتے تھے جتنے تم نے دوڑانا ہے دوڑا لو, چاہے تمہیں نفع بھی ہو جائے سکون نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. پیسہ ہر چیز نہیں ہوتی, مالداروں کو سکون کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ وہ تو پروفٹ میں ہیں, وہ لوگ تو بینک سے بھی نہیں لے رہے, بہت سے لوگ اتنا پیسہ ہے بینک سے نہیں لے رہے, لیکن ان کو سکون چین اطمینان نہیں ہے. لیکن عقل پر عذاب ہوتا ہے, فجر کی نماز کی فکر نہیں ہے, گھر بند ہے, سناٹا گھر کے اندر ہے، عورتیں سو رہی ہیں، بچے سو رہے ہیں، مرد سو رہے ہیں، بچے سو رہے ہیں، گھر کو پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، ساری رات جاگنے کے لیے تیار ہیں، فلمیں دیکھنے کے لیے تیار ہیں، گانے گانے کے لیے تیار ہیں، دوسروں کی آہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اب جب خود ناکام ہے تو کبھی بیوی کو ڈانٹے گا، کبھی اولاد کو ڈانٹے گا، کبھی پڑوسوں کو ڈانٹے گا، کبھی بھانجے کو، کبھی بھتیجوں کو، کبھی بیوی کو، کبھی بیٹی کو، ہر وقت دماغ میں خشکی چڑھی ہوئی ہوگی۔ حالانکہ ناکامی اب جس میں عقل ہے آدھی، وہ تو عاملوں کے پاس نہیں جائیں گے۔ پیارے شیخ فرما دیتے اللہ کو ناراض کر کے تکلیفوں میں ہیں، لیکن جائیں گے اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کریں گے، عاملوں کے پاس چلے جائیں گے۔ جت حضرت فرماتے ہیں میں للکارتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو، جتنے گھوڑے دوڑانا ہے دوڑا لو۔ فرما رہے ارے جاہل، تجھے برسوں کا تجربہ نہیں ہے؟ ایک آدمی کو گھوڑا جو ہے بہت گراتا تھا، پھر لات مارتا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اس آدمی وہ مویشی مارکیٹ میں چلا گیا اور وہاں اس نے بروکر سے کہا وہ کتنا پرسنٹ لیتے ہیں سیل کرنے کا، کہا 5%، کہا یہ 10% میرا گھوڑا بیچ دو۔ وہ کھڑا رہا وہاں پر جہاں آواز لگائی جاتی ہے، کہا دوستو میرے پاس ایسا گھوڑا ایک آیا ہے، گھاس تو کھاتا ہی نہیں ہے 7-7 دن تک، اور دوڑتا ایسے جیسے آپ جمبو جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب وہ چلتا ہے تو جیسے آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لات تو مارتا ہی نہیں ہے، گراتا تو ہے ہی نہیں۔ یہ اس کو بروکر کو روک دیا، کہ بھئی مجھے کیا معلوم اس نے اتنی خوبیاں ہیں، مجھے گھوڑے بیچنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت مجدد فرماتے تھے بیوقوف، ارے تجھے اتنے برسوں کا تجربہ خیال نہیں آیا، جھوٹی تعریف کر دی تو خوش ہو گیا۔ اسی طرح کوئی فرض کریں کوئی بھی کوئی مال بیچتا ہے، کوئی مال بیچتا ہے، کوئی بھی چیز ہوگی اپنے پروڈکٹ کو بیچتا ہے، مثال ہے لوگ تعریف کر رہے ہیں، آپ کا مال تو پورے دنیا میں چلے گا، واہ 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 واہ، کیا آپ ماشاءاللہ مال دیتے ہیں، کیا آپ کے پروڈکٹ کی شان کیا ہے فلاں الاں۔ اس کو کیا معلوم کہ اندر کے اندر وہ کتنے پریشان ہیں، کتنا نقصانات میں ہیں۔ اب ان کی تعریف کو خوش ہو کر اور کام بڑھا دیتا ہے۔ جو اصل چیز ہے اللہ سے معافی مانگنا، زکات دینا، وراثت نہیں دی وراثت دینا، وارثوں کے مال سے بزنس ہو رہا ہے، وارثوں کے مال کو نقصان ہو رہا ہے۔ آخر میں جب عقل آتی ہے تو پتا چلا گھر جو تھا، جو کاروبار تھا، طارق روڈ یا کہیں پر دکان تھی، وہ بیچنی پڑ گئی، خود فٹ پاتھ پر آ گئے۔ اب اس وجہ سے پھر وراثت بھی نہیں دیں گے، کیونکہ اگر وراثت دیتے ہیں تو چیزیں بیچنی پڑیں گی اپنی، اور چیزیں بیچیں گے تو دھندا کیسے کریں گے؟ دال روٹی آپ نہیں کھائے، اپنا تو ہو، اس کو قرضہ دو، اس کو قرضہ دو۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کے کاروبار ادھاروں پر چلتے ہیں، ہر چیز ادھار پر ہے ان کی۔ آتے ہیں نا یا روتے ہیں نا، آج بھی کتنے لوگ آئے یہ مسئلے پر، غور کرنا میری بات۔ گارمنٹ فیکٹری ہے، ایک مثال بتا رہا ہوں، پیسے ہیں نہیں، اور ہے بھی سارا اپنا مال بینک کا نہیں، اب خریداری کے لیے ادھار، مہنگا دے گا سستا دے گا؟ مہنگا دے گا۔ اسٹچ کرنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں، بٹن، زپ وغیرہ، ادھار پر۔ اب جب اس کا مال وہ بنے گا، جو بھی مال اس کا بنے گا گارمنٹ کا، تو اس کی قیمت خرید مہنگی نہیں ہو جائے گی آٹومیٹک۔ جن جن سے ادھار لیا ہے وہ بھی سچے ہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھا کہ بھائی جو کیش ہے اس پر ہم آپ کو جو ہے وہ 500 روپے میں دیں گے، ادھار پر آپ کو 800 روپے میں دیں گے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ آپ نے وقت پر نہیں دیا تو ہم بڑھا دیں گے، یہ بھی نہیں ہے شرط۔ 500 کی چیز اگر نقد دیتا 450 میں ملتی، لیکن 800 میں لے لی، دوسری چیز 300 کی 400 میں لے لی۔ اب جب اس کی پروڈکٹ تیار ہو کر آئے گی، فرض کریں اس کو پڑی 1000 روپے میں، اب جب وہ بیچنے جا رہا ہے تو 1050 روپے مل رہے ہیں، کیوں مارکیٹ سے تو زیادہ دے نہیں سکتا، دوسرے نے کم چلایا اپنا کام، لیکن اس کو پڑت پڑی 800 روپے میں کیش پر لینے کی وجہ سے، تو وہ تو خرچے اٹھا سکتا ہے نا۔ باقی جس کی ہر چیز ادھار پر ہو، اور کیوں، گناہ کی وجہ سے، زکات نہ دینے کی وجہ سے، یا اپنے مزدوروں کا حق مارنے کی وجہ سے، یا اسٹاف کو گالی دینے کی وجہ سے، یا ماں باپ کی حال ہے، بوڑھے ماں باپ ہیں، تڑپ رہے ہیں، ہمارے پاس ان کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، فلموں کے لیے وقت ہے، غیبت کے لیے وقت ہے، سیاست پر بولنے کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو ہمیشہ جہاں جانا ہے اس کی کیسی تیاری ہو؟ ہوتا پھر کیا ہے کہ ہم، ہماری اولاد، بیوی، بچے، بیٹیاں، بیٹے، بہو، داماد، سب کے سب اور گناہوں میں پختہ ہوتے جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے گردن پکڑوائیں گے ہماری اولاد کے، یا اللہ ہر وقت بس ہر وقت یہی چیز، پیسہ پیسہ پیسہ، کبھی ہمیں سنت نہیں سکھائی، کبھی اللہ والوں کے پاس نہیں بھیجا، کبھی نماز کے پر ناراض نہیں ہوئے، دھندے پر ناراض ہوتے ہیں، سب کے سامنے میں ذلیل کرتے تھے، نماز کے لیے کبھی پوچھتے ہی نہیں تھے، کبھی اخلاق کا پوچھتے ہی نہیں تھے، کبھی کسی لڑکی لڑکا موبائل وغیرہ کچھ بھی نہیں پوچھتے تھے، پیسہ چاہیے بس، ہر وقت یہ لوگ پریشان رہتے ہیں ہر وقت، اور دماغ میں یہ رہتا ہے کہ اگر میں گھر کے بڑے ہیں اور بوڑھے ہو گئے، لیکن نہیں، اگر میں نے یہ چیز چھوڑ دی تو کمپنی ڈوب جائے گی، میرے بغیر کمپنی چل نہیں سکتی۔ اب چنانچہ کسی کو بھی اختیارات دیتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سیٹھیا کمپنی۔ کل صاحب ایک آئے تھے، میں نے اپنا نام تو نہیں لیا، ان کو برا لگتا، میں نے کہا دیکھیں جو سیٹھیا کمپنی ہوتی ہے نا وہ اپنے دماغ سے چلتی ہے، اس کو اپنی تعریف چاہیے، جہاں چاہیے، یہاں بھی جہاں چاہیے، شرک خفی چاہیے۔ یہ جو ایگزیبیشنز وغیرہ لگتی ہیں یہاں کیا ہوتا ہے، جو ایگزیبیشن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، دنیا نہیں ہے، یہ بھی دین ہے کوئی سمجھے تو۔ ایگزیبیشن میں کیا ہوتا ہے، بد نظری، گانے، ہارڈ ٹچ کرنا، لڑکیوں کو سیمپلز دھڑا دھڑ دینا، اور جہاں علاقے میں آپ کی تعریف ہو رہی ہے وہ آپ کا مال تو ہے ہی نہیں۔ اب جب وہ آپ کی تعریف سن کر وہاں جائیں گے باٹا کا شوز لینے کے لیے، باٹا کی برانچی وہاں نہیں ہے، سارا پیسہ تو برباد گیا آپ کا، گانے چل رہے ہیں، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، کیا آپ کا باٹا پروڈکٹ ہے، ادھر سے سروس، ادھر سے باٹا ہے، میں رہتا ہوں، میں نے رکھا ہے اپنے گالوں کو چکنا چپاٹا، ادھر سے سروس، ادھر سے باٹا، حسینوں کو چھیڑا تو لڑکیوں نے ادھر سے سروس، ادھر سے باٹا کے جوتے لگے۔ اب لیکن کسی اللہ والے سے رابطہ کرنا، جو عقل بیان ہوا تھا، آج بیان ہوا تھا صبح میں، کہ دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں، جب مریں گے ہم لوگ تو اس وقت کہیں گے ہائے میرا اتنا بہترین گھر، ہائے میری گاڑی، ہائے میری مل، ہائے میری فیکٹری، ہائے میرا بینک بیلنس، اب میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، سب خاندان بھوکا مر جائے گا میرے مرنے کے بعد۔ چلو بھائی، اب یہ بھی نعوذ باللہ رضا کونے کا بھی دماغ میں آ گیا۔ جتنے حضرت فرماتے ہیں گھوڑے دوڑانا ہے، گھوڑے دوڑا لو۔ اللہ اگر ناراض ہیں، کل جو بیان ہوا تھا نئی کتاب سے پڑھ کر، اللہ اگر ناراض ہے، سامنے ہی پرچہ ہے، دوسرے پرچے پہ ہی لکھا ہے، اللہ اگر ناراض ہیں تو سن لو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو ہمارے یاد سے اعراض کرے گا اس کو تلخ زندگی دی جائے گی۔ زکات ہمارے اوپر اللہ کا قرض ہو گیا، وراثت بھائی بہنوں کا قرض ہو گیا، ایک وہ قرض سر پر، اور اتنے بڑے رب کا قرض نہیں دے رہے، اور ایک مارکیٹوں کا قرض، یعنی کہ جب سے ہوش سنبھالا قرض میں ہی ڈوبے رہے۔ اور اگر زکات وقت پر دیں، اللہ کو راضی کریں، وراثت دے دیں، پھر دیکھو کتنا نفع ہوتا ہے۔ ارے صاحب، میں تو ان کو ابھی کہا بھی، کل پرسوں بھی کہا، میں نے کہا جو آپ کے اوپر وراثت نکلتی ہے، جو زکات آپ لوگوں نے 20 برسوں سے نہیں دی، وہ آپ ایک طرف ٹوٹل کر لو، اور جو ان 20 برسوں میں آپ کو ٹوٹل ہوا ایک طرف کر لو، اگر زمین آسمان کا فرق نہ ہو تو کہنا نقصان ہوا ہے کروڑوں میں۔ اور زکات دینی ہے، ابھی بھی اس مجلس کے بعد بھی ایک صاحب تھے، میں مجلس سے پہلے، کہ نقصان ہوا ہے فرض کرے 5 کروڑ کا، اور زکات دینی ہے 30 لاکھ روپے، اور وراثت دینی ہے 1.5 کروڑ روپے۔ اب ان کے وارثوں کے مال پر نقصانات ہو رہے ہیں، جب نیند سے جاگیں گے، ان کو جب وراثت دینی ہوگی تو 5-8 کروڑ جو ہم نے نقصان کیا ہے تو ان کو دیں گے کہاں سے؟ پھر ان کے مال پر ظلم کر رہے ہیں، یتیم کے مال پر ظلم کر رہے ہیں، بھائی بہنوں کے مال پر ظلم کر رہے ہیں، ماں کے مال پر ظلم کر رہے ہیں۔ جو وارث ہیں ان کو اختیار دو، پھر دیکھیں وہ ہمارے ساتھ لگاتے ہیں نہیں لگاتے، ان کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر بتاؤ گے وی آر کنگلا، آئی ایم کنگلا، کنگلا فتو فقیر نمبر 1، آپ کے پیسے سے ہر سال اتنا نقصان ہوگا، لگاؤ پیسے، دیکھتا ہوں کیسے پیسے لگائیں گے۔ یہ ٹھاٹ باٹ سارے لوگوں کے پیسے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، ورنہ جتنے ٹھاٹ پاٹ ہمیں لوگوں کے نظر آ کر ہم پاگل ہوتے ہیں نا، یہ سب لوگوں کے پیسے ہوتے ہیں، یا بینکوں کے پیسے ہوتے ہیں، حرام کے، سود کے، یا بےچارے مسکینوں کے وراثت کے پیسے ہوتے ہیں، اور وہ بےچارے نہ بھی کہیں تو اللہ کو تو پتا ہے میرا بندہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو اسمارٹ بھی سمجھتے ہیں، پھر ہمارے جیسا عقل مند کوئی بھی نہیں ہے۔ عقل مند کے لیے اللہ فرما رہے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، عقل مند وہ ہے جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور اس کی تشریح کیا ہے، جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے، کھڑے بیٹھے لیٹے عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو ناراض نہیں کرتے، اللہ کو تو ناراض کیا ہوا ہے، کہاں سے برکت ہوگی؟ اگر کوئی سمجھتا ہے برکت ہے، اس بیچارے کو برکت کا مطلب ہی نہیں معلوم تو وہ کیا سمجھے گا؟ وہ حضرت فرماتے تھے جتنے تم نے گھوڑے دوڑانا ہے دوڑا لو، جتنا محنت کرنا ہے محنت کر لو، کولو کا بیل بنو گے؟ کولو کا بیل ہوتا ہے نا، آنکھوں پہ پٹی بندی رہتی ہے اور وہ گھومتا رہتا ہے، تیل نکلتا رہتا ہے کولو کا بیل. یا ہم نے اپنے گاؤں میں کولو کا اونٹ دیکھا نونکوٹ میں، وہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کم از کم 15 کلومیٹر طے کر لیا. جب اونٹ صاحب کی پٹی اتری تو کہتا ہے جتنے دی کھوتی اتیان کھلوتی. جس نے نہیں دیکھا ہے میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں، جا کر دیکھ لو جا کر. اسی طرح کولو کا بیل ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، نماز روزہ کی فکر نہیں ہے اور اپنے عقل دوڑا رہا ہے. اتنی عقل نہیں ہے، بڑا عقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اتنی عقل نہیں ہے کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا، بھیک مانگ مانگ کے ہماری حالت خراب ہو گئی ہے اور ابھی تک کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. ذرا جو ناممکن چیز ہمیں لگ رہی ہے نا کہ ہم نہیں سیٹل ہو سکتے، اللہ کو راضی کر لیں، لوگوں کا حق دے دیں، دیکھو کیسا ہو جاتا ہے. ایک صاحب مجھے دبئی میں ملے، دو یا تین ایسے ملے، ایک صاحب دبئی میں ملے، کہا کہ شیخ میں نے ایسے ہی تکلیف کا بتا رہے تھے. میں نے کہا بھائی دبئی میں ہے کیا؟ ادھار پر لینا ادھار پر دینا پھر آخر میں بھاگ جانا. کہا الحمدللہ مجھے سب کیش کی پارٹیاں ملتی ہیں. میں نے کہا ہیں؟ کہاں؟ میرا روز اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے آپ سے بھیک مانگنی ہے، میں نے ادھار دینی ہی نہیں ہے، اے اللہ آپ مجھے نقد کے کسٹمر دے دیں. فرمایا مجھے الحمدللہ جو کسٹمر ملتا ہے نقد کا ملتا ہے، آگے بھی میں نقل مال پھینکتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ سستا مال مجھے ملتا ہے. ارے بھائی جو ہول سیل مارکیٹ ہیں دبئی کی، چلو میں بات کرتا ہوں، اسے پتا ہے ایک تو زبان دیتے ہیں 90 دن کی، ایک مثال، پہلے تو زبان پہ ہی آؤٹ، ایک مثال بتا رہا ہوں. دوسرا اسے پتا ہے کہ یہ 90 دن پر ادھار لے رہا ہے، دے گا مجھے 6 مہینے کے بعد. تو 90 دن پر جتنا اس کو ادھار میں دینا چاہیے نا، اس کو وہ 120 دن کے کر لیتا ہے یا 180 دن کے پرائز دے دیتا ہے. کہتا ہے بھائی آپ تو زیادہ دے رہے ہیں. کہ بھائی آپ دوسرے سے لے لیں، اس کو تو پتا ہے پیسے 6 مہینے تک نہیں مجھے ملیں گے، آپ دوسرے سے لے لیں. دوسرا جانتا ہی نہیں ہے وہ 3 مہینے کا قرضہ کیوں دے گا آپ کو. ارے بھائی یار تھوڑا اب منتیں کر رہے ہیں، سفید داڑیاں ہو گئیں اور احساس نہیں ہے کہ بڑا چیمپئن سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن یہ پتا نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ کیا ہے. اور جو عمل کرتا ہے اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. چٹنی روٹی کھا لے آدمی لیکن یہ ان چیزوں کو ہٹ جائے. آپ خود سوچو، میں تو ایک گارمنٹ کی مثال دے رہا ہوں، میں فارمسٹیکل کمپنیاں چھوٹی بڑی جو ہیں ان کا بھی یہی معاملہ ہے، ہر چیز کیپسول، را مٹیریل اور جناب پیکنگ مٹیریل، جناب باکسے اور پتہ نہیں کیا چیزیں سب ادھار پر لے رہے ہیں. اب وہ پیناڈال بیچ رہا ہے پتا 10 روپے کا، یہ بیچ رہا ہے جناب پیناڈال جو ہے وہ 11 روپے کا، پہلے کے خریدے گا کون؟ اور جب وہ 10 روپے میں دے گا تو آٹومیٹک نقصان ہو جائے گا، کیونکہ اس کو جو پڑا گھر کے اندر وہ 9.5 روپے کا، ان کو پڑا 8 روپے کا جو کیش سے خریدتے ہیں. لیکن اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند. یہ 3-4 دن میں مسائل آئے یہ سارے، مجھے تو خیر الحمدللہ پہلے سے ہی پتا ہے ان چیزوں کا، لیکن 3-4 دن میں آئے. ابھی ایک صاحب اتنا امیر اتنا امیر اتنا امیر کہ 400 لوگ اس کے پاس ملازم تھے، وہ آئے تھے ابھی کلین شیف، چست لباس پہنا ہوا. پہلی دفعہ میں کیا کہوں کہ ابھی تو ابھی آپ کی سب چیزیں بک گئیں، ابھی بھی داڑھی نہیں رکھ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، فلمیں نہیں چھوڑ رہے، وہ پھر آئے گا ہی نہیں دوبارہ. بس ٹھیک ہے بھائی دعا کر لیتے ہیں یا وظیفہ آپ لے لو. اب کیسے کہوں ان کو میں؟ ایک صاحب اتنا بڑا امیر شخص، اتنا امیر اتنا امیر، 1000 سے زیادہ اسٹاف اس کا، اتنا تکلیفوں میں رہا اتنا تکلیفوں میں رہا، بھائی داڑھی رکھ لے تو آپ روز آ رہے ہو، بھائی ٹخنا کھول دے، بھائی توبہ میں اور آپ کر لیں، بھائی بھائی بھائی. لیکن نہیں، ابھی 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے آیا اتنا تکلیف میں، جن کا قرض ہے وہ گھروں پر پہنچ گئے، پولیس لے آئے، اتنا ٹینشن سب کچھ، لیکن اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ہم تیار نہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. ابھی 3 دن پہلے آیا ہے کہ بڑی مشکل سے کہیں سے انتظام ہوا ہے، میں ایک چھوٹی سی دکان کھول رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہر حالات میں راضی رہنا فرض ہے، لیکن اپنے عادت تو ہم دیکھیں نا بھائی، یہ زندگی کیسے، خرچے کم کرنے کے لیے تیار نہیں، اسراف کر رہے ہیں وہ الگ، وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہو جا، وہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہو جا، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں. اس طرح گھومتے گھومتے باری ہمارے تک آ جاتی ہے، ہم توبہ کرتے ہی نہیں ہیں. اور 1000 تجربے ہمارے سامنے ہیں کہ لوگ تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو گئے، لیکن پھر بھی ایسا عقل پر اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ایسا پردہ آ جاتا ہے کہ حق سامنے دیکھ رہا ہے کہ یہ راستہ ہے. 35-35, 40-40 برس ہو گئے, دل میں یقین بھی ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے اللہ کی محبت ملے گی, جھکوں کیوں میں؟ سب کہیں گے کہ اتنے عرصے تک داڑھی پر ہنسا, اب میں داڑھی کیسے رکھ لی؟ سب کہیں گے کہ سارا زندگی مفتی صاحبان پر ہنسا, اب کیسے مفتی صاحب سے پوچھوں؟ ساری زندگی اللہ والوں کا مذاق اڑایا, تبلیغ جماعت کا مذاق اڑایا, اب 3 دن کیسے لوگ کہیں گے ابے کیا ہو گیا, تو تبلیغ کا مذاق اڑاتا تھا؟ اس طرح اور زندگی برباد ہو جاتی ہے. اللہ کو جھکنا, عاجزی, انکساری, مٹنا, حق ماننا, تکبر سے نکلنا. اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو گناہ نہیں کرے گا, تقویٰ سے رہے گا, اس کے تمام مشکلات سے ایگزٹ ہم دیں گے, اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اس وعدے پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اور دل میں بات اتری ہوئی ہے کہ واقعی دیکھ رہے ہیں تجربے کہ واقعی تقویٰ سے سب کام بنتا ہے, دیکھ رہے ہیں تقویٰ والے سے تقویٰ ملے گا, لیکن بات یہ کہ جھکے کیوں ہم, جھکے کیوں؟ اور لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جھک گیا اللہ والے کے آگے. دیکھ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, تکلیف میں ہیں, اور خاندان کے دوسرے افراد ایش سے کھا رہے ہیں, مفت میں چیزیں آ رہی ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے رئیس بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, اب اور کھڈا ہو گیا. اب ان کو لاکھ سمجھاؤ کہ بیٹا ہم مشکل میں ہیں, اور دیکھو بھائی اس طرح خرچے کم کرو, کیا مشکل میں کہاں ہیں؟ سب تو 3-3 گاڑیاں ہیں, 2-2 گھر ہیں, اور یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, ہم کہاں قرضے لے کر شادیاں کرائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے کہ جی پہلے ہم نے بیٹی کو اتنا دیا تھا, اب کیسے دیں, اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ بیٹیاں 28-27 برس کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں بیچاری, جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹی کہے گی کہ اس سے پہلے شادی میں آپ نے یہ دیا, ابھی آپ مجھے کم دے رہے ہیں. بیٹیوں کو سمجھاؤ کہ آپ کی مرضی ہے, 10 سال اور بیٹھنا ہے بیٹھو, فی الحال کوئی ایسا آسرا نہیں لگ رہا سیٹنگ کا, اس لیے سادگی کے ساتھ گھر بسا لیں, پھر جب اللہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ہم اور بھی دیں گے, انشاءاللہ اس سے زیادہ دیں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی یہ چکر بازیاں مت کرو کہ پہلی کو یہ ملا اور دوسری کو نہیں ملا. اس طرح پھر بار بار اپنے لیے آج بھی کہا میں نے کہ اتنا اگر اللہ والا بننا آسان ہوتا میں بھی اللہ والا بنا ہوا ہوتا. یہ مال کے معاملات اور اس کے احتیاط اور سادگی, یہ دین ہی نہیں لگتا کہ شیخ کیا باتیں کر رہا ہے, اس ادھار پر خریدنا اور اس کو جناب اس کو گھر کے اندر اتنے میں پڑھنا, یہ کوئی دین ہے؟ دین ہے یہ. اس میں جو پریشانیاں لوگ ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اور لوگوں کا مال دیے بغیر جو بھاگ جاتے ہیں, اور پیچھے گھر پر پولیس آ رہی ہے, بہو بیٹیوں کو تھانے لے جا رہی ہے, یہ کوئی دین سمجھ میں نہیں آ رہا. اور عزتیں رسوائیاں ہو رہی ہیں ان سفید داڑیوں کے ساتھ, یہ دین نہیں لگتا. حضرت سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تابعی ہیں, کہ مال ہو ایسا نہیں ہو کہ یہ لوگ ہمارے امیر لوگ ہمارے کو اپنے جوتوں کا رومال نہ بنا لیں. آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو اللہ مال دیتے ہیں نا, فوراً حج, فوراً عمرہ, اور جو ان چکروں میں رہتا ہے, حالانکہ جو عمرے بار بار کرے مال میں برکت ہوگی. جس پر حج فرض ہو جائے اگر وہ حج نہ کرے, حدیث پاک کے بہتر ہو کے وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرے. حج فرض ہو گیا, ہر چیز بک گئی, جو حج فرض تھا زیور تھے ہاتھ میں, کیش تھا, اور حج فرض ہو گیا نہیں کیا, وہ مال بھی گیا اور زیور بھی گیا. بیچارہ جو حج فرض تھا نہیں کیا اس نے, اس کا پکڑ لاکھوں کروڑوں کا نقصان کر لیں گے, اور پتہ نہیں دنیا کے خرچے گھومنے پھرنے میں کر لیں گے. اگر گھر کا کوئی فرد کہے کہ جی مجھے عمرے پر جانا ہے, اتنے پیسے ہمارے پاس ہیں, اتنی ہماری حیثیت ہے, آپ نے سوچا کیسے بھائی؟ تم جاؤ کومری, وہاں 70,000-1,00,000 خرچہ کر کے آؤ, اس کے لیے پیسہ ہے, عمرے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اب جب حرمین شریفین سے ہی ہمارا تعلق کٹ جائے گا تو ظاہری بات ہے پھر کیا تعلق بچا ہے. یہی اگر ہم اللہ کو راضی کرتے, تقویٰ اختیار کرتے, حق لوگوں کا دیتے, زکات صحیح دیتے, وراثت صحیح دیتے, ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ تقویٰ کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا نقصان ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا کہ تقویٰ کی ہو اور نقصان پر اس کو ہو جائے, جبکہ اللہ کا وعدہ ہے. جبکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں مل لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ذیکن مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو کثرت سے توبہ کرے گا اللہ تعالی اس کے گھٹن جو ہو رہی ہے اس سے نکال دے گا, اور وہ غم جس سے ہڈی چمڑا ہو رہی ہے, خودکشی کرنے کا دل چاہ رہا ہے, اللہ اسے نکال دیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ رزق وہاں سے دیں گے جیسے گمان بھی نہیں ہوگا. وہاں رومی رحمتہ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنی داڑھی مالداروں کے ہاتھ میں مت دو. مطلب فرمایا مطلب کبھی قرضہ نہ لو, ورنہ تمہاری ریش داڑھی جو ہے تمہارے جن کا قرضہ تم پر ہے ان کے ہاتھ میں آ جائے گی, تو اپنی داڑھی ان کے ہاتھ میں مت دو. ایسے ایسے لوگ بےچارے تڑپتے ہوئے, غمگین, قرض دار, گھر نہیں جا سکتا, ادھر ادھر دھمکیاں, اف میں آپ کو کیا بات بتاؤں. اور بہت سی باتیں اس لیے نہیں بتاتا کہ اب وہ لوگ بیان بھی سنتے ہیں تو جو بےچارے ساتھ ہیں ان کو یہ ہوگا کہ دیکھو ہماری بات ہو رہی ہے, حالانکہ دوسرے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بات کرو تو لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ ہمارے پاس کیا تھا. جو اشعار پڑھتے ہیں کہ محل کتنے رہ گئے سونے, سکندر دارا سب چلے گئے, ان سے ہم نے سبق لیا, فرعون سے سبق لیا, شداد سے سبق لیا, ابو جہل ابو لہب سے سبق لیا, بڑے بڑے مالدار فٹ پاتوں پر ہیں ان سے سبق لیا, بڑے بڑے قرض دار بےچارے مقروض اور تکلیفوں میں سبق لیا. اتنا آسان میں بتا رہا ہوں نا, کتنا آسان سمجھنا ہے کہ جب ہم ہر چیز ادھار پر لیں گے تو وہ چیز تو ہمیں خود مہنگی پڑ جائے گی نا, اس سے اچھا ہے ہم نقد لیں, چاہے چار آدمی تک ہم اپنا مال پہنچائیں. صبر کریں, آج جو بڑی بڑی آپ کو فیکٹریاں نظر آ رہی ہیں سود کے بغیر والی, ان کا ماضی آپ دیکھنا کیا ہے. فٹ پاتھوں پر ٹھیلے لگائے ہیں لوگوں نے. ابھی ایک کمپنی کا پتا چلا مجھے, بہت مشہور ہے وہ, بہت مشہور سینڈوچ مٹھائی کی دکان ہے, تو کس جگہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں, وہ مجھے میں جانتا بھی نہیں ہوں, شاید ان کو برا لگے. بہت مشہور ہیں, اتنی چلتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب میرا بیان ابھی اس طرف ہوا تھا چند دن پہلے, تو وہاں کے ایک صاحب نے بتایا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ فٹ پاتھ پہ ریکڑی لگاتے تھے, ان کا مین روڈ پہ دکان چند کروڑ کا ہے اس وقت, اور ایسی جگہ پر ہے, پہلے اندر گلی میں تھا, اب مین روڈ پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور عجیب بات سنی میں نے کہ ان کے اولاد اور ان کے والد پر اللہ کی اتنی مہربانی ہے, جو چیز دوسری جگہ 800 روپے کلو ملتی ہے ان کی کوالٹی بھی اچھی ہے, یہ 600 روپے کلو دیتے ہیں کہ جاؤ کوئی فرق. اس کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں, مال میں کوئی کمی نہیں ہے. ان کا والد صاحب, یہ 8ویں 10ویں بات مجھے پتا, ان کا والد صاحب فٹ پاتھ پر گلی میں ریکڑی پر سموسے یا پتہ نہیں کیا چیز گلاب جامن بناتا تھا. آج اللہ نے اتنا مال دے دیا, اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کہیں گے یار یہ اتنا کما رہا ہے, اس کے یہ 20 آئٹم ہے, یہی 20 آئٹم میں بناؤں اور میں بھی ان جیسا کماؤں گا, پھر جن سے میں نے قرضہ لیا آتے آتے واپس دے دوں گا. اب جناب دکان قرضے پر لے لیا, فرنیچر قرضے پہ بنا لیا, کوئی قرضہ نہیں دے رہا, تو پارٹنرشپ کر لینا بھائی, تجھے بھی دوں گا میں, اور وہ پارٹنرشپ پہ رکھ لیا. اب وہ مٹھائیاں بنانے کے لیے مثال ہے, مٹھائی کی دکان, وہ مٹیریل لیا ادھار پر, جو الائچی لی ادھار پر, جو بھی ہوتا ہے مجھے مٹھائی کا پتا نہیں ہے, وہ ساری چیزیں ادھار پر. اب وہ مٹھائی 800 میں ہی بیچ رہا ہے کلو میں دوسرے کی طرح, لیکن پڑی تو اس کو 750 میں نا, پارٹنروں کو بھی تو دینا ہے, ادھار والوں کی زیادہ ہے اس کو بھی تو دینا ہے. اب وہ جن سے قرضے لیے ہیں یا پارٹنر ہے, وہ کہتا ہے وہ پجام آدمی تم نے تو کہا تھا 1 کلو پر 300 روپے کا پروفٹ ہے, دھوکے باز سفید داڑھی رکھتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. بس حساب کتاب کا حساب کتاب میں دیکھ رہا ہوں, آپ پر شک تھوڑی ہے, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ 600 روپے کلو پڑے گا, 200 روپے کلو مٹھائی جو ہے وہ پروفٹ ہوگا. کیا بتائیں آپ کو, یہ ان کو دیکھ کر اپنا جھوپڑا جو ہے وہ بھی ہم نے گرا دیا, سارے زیور بیچ کر سب کچھ کیا, اب کیسے نکلیں گے اس ادھار سے. دلدل ہے یہ, دلدل دل دل, اور جس نے دل دل میں پیر رکھا اس کا دل دل نہیں رہے گا, پھر اس کے دل میں تو ہر وقت ٹینشن پریشانی, میرے مرنے کے بعد کیسے قرضہ ادا کرائیں گے, لوگ تو چھوڑیں گے نہیں, لوگ تو نہیں چھوڑیں گے. جو ایماندار آدمی ہوتا ہے وہ لوگ اس کے پیسے نہیں دیتے, وہ ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتا, اور جن کے پیسے اس پر نکلتے ہیں ان کو تو دینے ہی ہے. نیک آدمی کا انتقال ہو گیا, جب وہاں پر ان کے ورثہ پہنچے تو پتا چلا کہ قرضہ اتنا زیادہ ہے جس کی کوئی حد نہیں, اب وہ کاروبار بند کرنا پڑ گیا, تو 80% لوگوں نے پیسے دیے ہی نہیں. اب انہوں نے تو جن کے تھے ان کو تو دیے, دینے تھے, پتا چلا جمع پونجی سب ٹھڈل لائن لگ گئی ساری, اب قرضہ لیا ایک نے ختم ہو گئے دوسرے. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے اپنی رحمت سے جناب. عاشقین صرف ایمان بالغیب پر زندہ نہیں رہ سکتے بلکہ وہ بالعین بھی کچھ مشاہدہ چاہتے ہیں, کیونکہ اللہ تو سامنے نہیں آتا, آ تو سکتا ہے لیکن ہماری رعایت سے نہیں آتا کہ ہم تباہ ہو جائیں گے, ہم تحمل نہیں کر سکیں گے. اس لیے حق تعالیٰ کا بالعین بلا واسطہ مشاہدہ تو اس دنیا میں ممکن نہیں, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کے جسد خاکی کے اندر کیونکہ حق تعالیٰ کی تجلیات ہوتی ہیں, اس لیے عاشقین کو ان کی صحبت سے سکون اور چین ملتا ہے, اور عاشقین بواسطہ جسد خاکی اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں. اس دنیا میں اس حد تک بواسطہ جسد خاکی یہ مشاہدہ بالعین ممکن ہے, ورنہ حق تعالیٰ کو دیکھنا تو کجا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء کی ارواح سے جسد خاکی کو اتار دے تو ان کی ارواح مبارکہ کے انوارات کا تحمل بھی ہم سے محال ہے. اور حدیث پاک کی اذا روح ذکر اللہ, اللہ والا وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, تو اللہ نے اپنی ایسی نشانیاں بکھیر دی ہیں, اللہ کی قدرتی نعمتیں ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتے ہیں. اللہ اکبر. 13 رجب, یہ بھی رجب کا مہینہ ہے, 13 رجب 1391 ہجری مطابق 5 ستمبر 1971 بروز اتوار بوقت صبح 11 بجے نگینہ کے فرقان صاحب اور ان کے بھائی موجود تھے. ارشاد فرمایا کہ وہ بھی کیا زمانہ رہا ہوگا جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زمین کے اوپر موجود ہے, قرآن پاک نازل ہو رہا ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں, اس حال میں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دیتے ہیں تو گوشہ چشم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے بھی جاتے ہیں. تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس جانے پاک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں. صحابہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا جو بعض اوقات مجلس صحابہ میں انسانی شکل میں موجود ہوتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک بار ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے, ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت صاف اور اجلے تھے اور جس کو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. مدینہ چھوٹی سی بستی تھی, یہ بھی نہیں کہ اتنا بڑا شہر ہو جہاں کثرت آبادی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں. چھوٹی بستیوں میں تو گنے چنے آدمی ہوتے ہیں, ہر شخص دوسرے کو جانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب تھا کہ یہ کون شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر, جانتے ہو یہ کون شخص تھا؟ عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی جبرائیل علیہ السلام تھے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک, ذرا غور سے سننا, میری ران پر تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک پر وحی کا نزول شروع ہو گیا. وہ صحابی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اپنی ران پر اتنا بوجھ محسوس ہو رہا تھا کہ میری ران درد سے پھٹی جا رہی تھی. بس جن آنکھوں نے خود نبی کو دیکھا, فرشتوں کو دوسری شکل میں دیکھا, نزول قرآن کو دیکھا, ان کے یقین اور ایمان کو کون پا سکتا ہے بھائی؟ اسی وجہ سے قیامت تک کوئی ولی کسی ادنا صحابی کے بھی ایمان کی برابری و ہمسری نہیں کر سکتا. صحابہ گویا اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتے تھے. گویا یاد رکھنا, یہ فیضان نبوت تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں گا تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا, کیونکہ اتنا یقین تو مجھے دنیا میں ہی حاصل ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ شیر خدا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. عشرہ مبشرہ میں یقینی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے. رضی اللہ عنہم و رضو عن ان کا نام ہے. شیر ان کو آسمان سے یہ نعمت ملی ہوئی ہے. شیر خدا ان کا لقب ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے, اے علی خبردار, پہلی نظر معاف ہے, دوسری نہیں. اچانک نظر اس سے کہتے ہیں کہ 100% یقین ہو کہ کوئی نامحرم نہیں ہوگی. اور ہماری نظر اس وہاں پر نامحرم آ گئی اور نظر پڑی اور ہٹی، معاف تو ہے ضرر سے یہ بھی خالی نہیں. گلاب جامن پر مکھی بیٹھی، فوراً اڑا دیا، اس کو مائکروسکوپ میں چیک کیا، اس کے پیروں میں شیرہ لگا ہوگا، نفس اس سے بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، جس فرمائے. آپ کب جائیں گے؟ کتنے بجے؟ تو آ جائیں، آپ کو پھر بیعت کر لیں. اب دیکھیں الحمدللہ آپ لوگ بھی سن کر خوش ہوں گے، چلا انہوں نے لگایا ہے، آج پرچہ لکھ کر کہا مجھے بیعت کر لیجئے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھ سے بیعتیں ہیں یا نہیں ہیں. اس کو ہٹا دیں بھائی یہاں سے. دوست نے لکھا ہے کہ الحمدللہ نہ کسی کا لینا ہے نہ دینا ہے، جو مال بیچتا ہوں الحمدللہ وقت پر ادائیگی کر دیتے ہیں وہ لوگ، اور جو خریدتا ہوں وہ بھی اسی طرح، اور کوالٹی بھی اچھی رکھی ہوئی ہے. اللہ اور برکت عطا فرمائے. مال نقد خریدتا ہوں. اب جو مال نقد لے گا کوئی آ کر، وہ دکاندار پاگل ہے اس کو مہنگا دے گا، پھر تو کہیں اور چلا جائے گا، تو وہ مال بھی پھر اسی حساب سے دیتے ہیں. سر کے درد کو اچھا کر دے. ابھی جہاں بیان تھا تو وہاں پر ایک دوست کے دوست جو ہیں وہ پی ایچ ڈی گولڈ میڈلسٹ تھے، وہ عشاء کے بعد اپنے دوست سے ملے جس نے بیان سنا تھا، اور کہنے لگا دوست سے کہ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، ایک جملہ کہنا ہے کہ آپ داڑھی والے جیت گئے، ہم لوگ ہار گئے، زندگی گنوائی دی. حالانکہ ایک گھنٹے کا بیان ہوا تھا. ٹھیک ہے، صحیح کیا، بہت اچھا ہے. ماشاءاللہ حافظ جار ماما کے گھر میں بھی بیان سنا گیا، ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے، جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے اللہ تعالی. ایوب صاحب اور آپ دونوں کل مجھ سے مل لینا، آئیے اس طرح جی کو تکلیف نہ ہو، باقی کندھے پر ہاتھ رکھ دیں، نئے لوگوں کو پہلے موقع دیں، بس کندھے پر بھی ہاتھ رکھیں گے تو وہاں تک جا رہا ہے معاملہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرنٹ پاس ایک ہاتھ کافی ہے، کرنٹ پاس ہو رہا ہے، فکر نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اب آپ لوگ کہیں یا اللہ تعالی توبہ کرتے ہیں ہم کفر سے، شرک سے، بدعات سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص کر بدگمانی سے، غیبت سے، بد نظری سے. یا اللہ وعدہ کرتے ہیں ہم پانچ وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، رمضان شریف کے روزے رکھیں گے، حج فرض ہوگا حج کریں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی زکوٰۃ دیں گے. یا اللہ داخل ہوتے ہیں ہم سلسلہ قادریہ میں، سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ سہروردیہ میں، سلسلہ نقشبندیہ میں. یا اللہ ہماری توبہ کو اور بیعت کو قبول فرمائیے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائیے، جنت میں ہمارے تمام بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائیے. ذکر کا کارڈ دے دیں، اس کو کم کر سکتے ہیں، بغیر اجازت کے بڑھا نہیں سکتے، اور کم بھی مجبوری میں کرنا ہے، شوقیہ کم نہیں کرنا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.